تیسویں پارے کا تقریباً ثلث بیان کیا تلاوت کیا گیا ہے، لیکن حسب معمول پورے پارے ہی کی کچھ تفسیری نکات بیان کیے جائیں گے، کیونکہ کل ختم قرآن مجید کے موقع پر تو بیان نہیں ہوگا، اس لیے آج اس سلسلے کا یہ آخری درس ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہلوا دیا دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اس کو نجات اخروی کا ذریعہ بنا دیں. اللہ رب العزت نے ابتدا میں قیامت سے متعلق فرمایا کہ یہ نبی عظیم کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، قیامت تو آنے والی ہے جس کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، یعنی بعض کہتے ہیں کہ آئے گی اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں آئے گی. تو کلا سیعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے، ہر شخص کا بس مرنے کا انتظار ہے، ادھر موت آئی اور اس کو پتہ چل جائے گا حقیقت کا. یعنی حقیقت میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آنکھیں بند ہو گئیں تو سچی بات یہ ہے کہ اس وقت آنکھیں کھلیں گی، اس وقت پتہ چل جائے گا کہ قیامت کیا چیز ہے. اس صورت میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے بہت سے مظاہر بھی بیان فرمائے. اللہ نے زمین کو بچھونا بنا دیا، پہاڑوں کو کیلے بنا دیا زمین کی، تمہارے لیے جو ہے وہ تمہارے جوڑے اور بیویاں پیدا کی اور بیویوں کے لیے شوہر. اسی طریقے سے اللہ نے رات کے لیے آرام کے لیے رات کو بنایا، کام کے لیے دن کو بنا دیا، اس کو یہاں پر اللہ تعالی نے ذکر فرمایا، اور ایسے اہل تقویٰ کا بھی اس میں آخر میں ذکر فرمایا، اور ایسے ہی اگلی سورت میں جو بات بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، یعنی اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں لیکن ڈرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، اور اپنے نفس کو انہوں نے خواہشات نفسانی سے روک لیا، تو یاد رکھیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جنت ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا. ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اس کے سامنے سارا کچھ سامنے آ جائے گا، اور دنیا کی زندگی میں یہ کیا کہ اپنے خواہشات نفسانی کو اس نے خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو روکا، تو ایسے لوگوں کے لیے جنت ٹھکانہ ہے. اسی طرح اگلی صورت میں جو اصل بات ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مکے کے کفار آئے جن کو آپ تبلیغ فرما رہے تھے، ایسے میں ایک مخلص مسلمان جو نابینا تھے وہ تشریف لے آئے، تو اس وقت انہوں نے آ کر کچھ سوال پوچھے یا بار بار بات کرنی چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا آنا اور بار بار پوچھنا یہ ناگوار گزرا، تو اس پر اللہ رب العزت نے محبت آمیز خطاب فرمایا کہ عبس و تولا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ماتھے پر بل پڑ گئے اس بات سے کہ ایک نابینا مسلمان آدمی آپ کے پاس آیا. یعنی آپ کا مقصد یہ تھا کہ تبلیغ دین چونکہ ایک اہم کام ہے اور ممکن ہے کہ آپ کی تبلیغ کے نتیجے میں کہ مکے کے کافر مسلمان ہو جاتے، لیکن ایسے وقت میں چونکہ انہوں نے بیچ میں دخل اندازی کی تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر ناگواری ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے ماتھے پر بل پڑ گئے، چین بجبی ہوئے آپ اس بات سے کہ کوئی نابینا آدمی آپ کے پاس آ گیا. تو ایک وہ شخص جو مسلمان ہے اور ایک وہ کہ جس کا امکان ہے کہ ہو یا نہ ہو، تو جو مسلمان ہے اس کا حق زیادہ ہے، یعنی مسلمانوں کو اسلام پر قائم رکھنا یہ زیادہ ضروری ہے بنسبت اس کے کہ ہم نئے کافروں کو مسلمان کریں. تو اس سے یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ جو لوگ مسلمان ہو چکے ہیں ان کو اسلام پر قائم رکھنا اور ان کو اسلامی ان کی تربیت کرنا، ان کے عقائد کو درست رکھنا، ان کو صحیح طور پر جو ہے منظم کرنا، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آدمی جو ہے وہ نئے کافروں کو مسلمان کرے. یعنی بلا شبہ وہ بھی ایک کرنے کا کام ہے، وہ بھی کیا جائے، لیکن مسلمان جو ہو چکے ہیں ان کو دین پر قائم رکھنا کیا کم تر درجے کی بات ہے؟ یہ تو اس سے بھی بڑی بات ہے. اگر جو لوگ مسلمان ہو گئے خدا نہ کرے وہ اپنے دین ہی پر نہ رہے تو بتائیے ان کے اسلام کا پھر کیا فائدہ. آج بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جنہیں صحیح معنی میں کلمہ پڑھنا نہیں آتا. کتنے مسلمان ایسے ہیں، بعض لوگوں سے پتہ چلتا ہے جب وہ رفاہی کام کرنے کے لیے دور دراز کے علاقوں میں اندرون سندھ جاتے ہیں تو پتہ چلتے ہیں کہ مسلمان نام کے ہیں نہ بیچاروں کے پاس نہ انہیں یہ پتا کہ جو ہے وہ ختنے بھی کوئی کرانے کی چیز ہے، اور نہ ہی ان کو کلمہ آتا، نہ وہ نماز کو جانتے، روزن اور حج تو بات کی بات ہے اور زکات تو بات کی باتیں ہیں، بنیادی باتوں کا بھی انہیں پتا نہیں. اس لیے ان کی فکر ہمیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وابستہ رہنے کی اور ان کی اصلاح کی جو ہے وہ ہمیں فکر کی توفیق ادا فرمائے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اگلی سورت میں کفار کا جو طریقہ تھا کہ بچیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا، اس وقت پھر پتہ چلے گا جن لوگوں نے ان کو مارا اور قتل کیا. یاد رکھیے کہ ایک قتل تو وہ تھا جو کافر کیا کرتے تھے، اور بعض لوگ جو ہمارے ہاں جو خاندانی منصوبہ بندی کرتے ہیں خاص طور پر چار مہینے کے بعد، کیونکہ چار مہینے کے بعد جان پڑ جاتی ہے، تو حمل کو جو ساقط کراتی ہیں عورتیں اور جو اس طریقے کے جرم کرتی ہیں، سمجھ لیجئے کہ یہ بھی اسی میں داخل ہے کہ گویا زندہ کا قتل کر دیا، کیونکہ اس میں روح ڈالی جا چکی ہوتی ہے. اس کے بعد ایسا کرنا بہت ہی سخت جرم ہے، بالکل اسی میں داخل ہے جیسے وہ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، ہم بھی ایسا کرتے ہیں. اور اس سے پہلے کا جو حکم ہے اس میں بھی بغیر ضرورت کے اور بغیر اضطراری حالت کے جو ہے وہ علماء اجازت نہیں دیتے فقہا، اور اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ جب تک ضرورت نہ ہو، اضطراری کیفیت ہو تو پھر تو الگ مسئلہ ہے، ورنہ بلا ضرورت ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں اپنے رب سے کیوں غرہ کرتے ہو، کیوں غرور کرتے ہو؟ اللہ رب العزت تو وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، ٹھیک ٹھیک بنایا، یعنی کیسی شکل و صورتیں اللہ نے عطا فرمائی ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے تم جو ہے وہ بھاگتے ہو، اللہ رب العزت کے ساتھ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہو. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمہیں جس صورت میں چاہا پیدا کر دیا، جوڑ دیا. اور آگے فرمایا کہ جو ابرار ہیں نیک لوگ ہوں گے وہ نعمتوں میں ہوں گے، اور فجار جو ہیں وہ جہنم میں دوزخ میں ہوں گے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے کفار کے ان طریقوں کو بھی بیان کیا کہ جب مسلمانوں کو دیکھتے تھے تو آنکھوں سے اشارے کرتے تھے کہ دیکھو یہ جا رہا ہے وہ آ رہا ہے، تو منع فرمایا کہ ایسے اشارے کرنا جس سے کسی کو تکلیف پہنچے جائز نہیں ہے، اس سے بھی روکا گیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم ذرا اونٹ کی خلقت میں غور کرو، اللہ نے کیسا اس کو بنایا ہے، کس طریقے سے وہ اس کا بیٹھنا اٹھنا چلنا ہر چیز ہی تعجب خیز ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھنا چاہتا ہے تو اونٹ میں بھی نظر آ سکتی ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو دیکھو ہم نے کیسے بلند کر دیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو دیکھو کیسے زمینوں میں گاڑ دیا. تو یہ ان سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس میں غور و فکر سے کام لیں. جب اہل ایمان کا وقت آخر آتا ہے تو ان کو خطاب ہوتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ روح جو مطمئن تھی، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ. رجوع تب ہوتا ہے جب پہلے کوئی آئے بھی، تو چونکہ ہم آئے پہلے ہیں اور اس کے بعد اب جائیں گے یہاں سے واپس، تو اس سے پتہ چلا کہ ہماری جو اصل جگہ ہے وہ جنت، جنت ہی سے ہم نکالے گئے، اور اسی کی طرف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ارجعی، لوٹ، الی ربک، اپنے رب کی طرف، راضیت مرضیہ، اس حال میں کہ تم سے اللہ راضی ہے، اللہ تم اللہ سے راضی. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے فدخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس خطاب کا مصداق بنا دے کہ ہمارا جب وقت آخر آئے تو اسی طریقے سے فرشتے ہمارے پاس آ کر بیٹھیں اور ہمیں کہیں کہ میاں کہاں اس دنیا میں پھنسے ہوئے ہو، نکلو یہاں سے اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف، اللہ تعالیٰ کے رضوان کی طرف، اللہ تعالیٰ راضی ہیں، خوش ہیں، نکلو یہاں سے، نکل کے چلو ایسے باغات کی طرف جیسے ایسے باغات تم نے دیکھے نہیں، ایسی نعمتوں کی طرف جو نعمتیں تم نے کبھی آنکھوں سے دیکھی نہیں، کانوں سے سنی نہیں، دل میں تمہارے کبھی خیال نہیں گزرا. حدیث میں آتا ہے جب فرشتے اس طرح سے اس کو جب کہتے ہیں تو وہ جو روح ہوتی ہے بہت تیزی کے ساتھ نکلتی ہے کہ ہاں بس جلد از جلد کسی طرح یہاں سے جان چھوٹے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہماری روح کو اس کا مصداق بنا دے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ رب العزت نے انسان کو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے. اور بلا شبہ یہ فضیلت ایسے ہی معمولی نہیں ہے، بلکہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ، اور اللہ تعالیٰ نے جس سانچے میں انسان کو ڈھالا ہے یہ اسی وقت بہترین ہے جب اعمال صالحہ کرے، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اس کو اسفل السافلین میں لوٹا دیں گے، سانچے میں تو بنایا لیکن اگر اچھے عمل نہیں کیے تو پھر اسفل السافلین ٹھکانا ہوگا. ہاں الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اچھے عمل کیے، فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اللہ کے پاس ایسا اجر ہے کہ جو کبھی ختم ہونے والا نہیں. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پھر لیلۃ القدر کا بھی ذکر فرمایا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ ہزار مہینوں سے افضل. اس سلسلے میں آپ پہلے بہت کچھ سن چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو راتیں ابھی باقی ہیں اپنے فضل خاص سے ہمیں لیلۃ القدر کی رات بھی عطا فرمائے اور اس کے انوار و برکات بھی عطا فرمائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، زمانے کی قسم کھاتے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، مگر کون لوگ؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے، اچھے عمل کیے. آپ دیکھیے قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کی قید ہے، ایمان لانا خالی کافی نہیں ہے، عمل صالح بھی ضروری ہے. اگر اعمال صالحہ انسان نہ کرے، خالی اپنے آپ کو کہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، تو مسلمان تو سب ہیں، خالی چراغ دین نام رکھنے سے تو روشن آنکھ نہیں ہو جاتی نا، آدمی اندھا ہو نام ہو اس کا چراغ دین، تو چراغ دین رکھنے سے اس کی آنکھوں میں روشنی تو نہیں آئے گی. اسی طریقے سے اسلام الدین نام رکھنے سے کیا ہو جائے گا؟ جب تک اسلام کے کام بھی تو کرے، اعمال صالحہ بھی کریں، اللہ رب العزت وہ ایمان کے بدلے میں بخش دے وہ الگ بات ہے، لیکن اعمال صالحہ نہ کرنے کی بنا پر جو وعیدیں آئی ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں فکر کی توفیق عطا فرمائے. سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ اصحاب فیل کا ذکر فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ واقعہ ہوا، اور نصرانی جو بادشاہ تھا حبشہ کا، اس کا گورنر تھا ابرہہ، جو یمن کا گورنر تھا، اور اس نے وہاں پر ایک کنیسا بنایا تھا بڑا زبردست بیت اللہ کے مقابلے کے لیے، کہ لوگ وہاں جاتے ہیں حج کے لیے، تو میں ایسا کنیسا بناؤں گا کہ کوئی کہیں نہ جائے، بس یہیں پر ہی حج کرے طواف کرے. مسلمانوں کا جب اس کا علم ہوا تو مسلمان اس وقت نہیں بھی، جو لوگ جس دین پر تھے خاص طور پر اہل مکہ چاہے کافر تھے، لیکن چونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھتے تھے اور حج اور عمرہ اور ان چیزوں کے قائل بھی تھے اور بیت اللہ کی عظمت بھی ان کے دل میں تھی، تو چاہے وہ مسلمان نہ ہوں لیکن چونکہ اس کے دل میں ان چیزوں کی عظمت تھی، اس لیے ان کو بڑا اس پر غصہ آیا اور کسی شخص نے اس کنیسے کو خراب کر دیا، یعنی اس میں نجاست کر دی. تو اس کو جب یہ پتا چلا کہ میرے کنیسے کا یہ حال کیا ہے، اس نے قسم کھائی کہ میں ان کے بیت اللہ کو اٹھاؤں گا. چنانچہ وہاں سے وہ چلا اپنے ہاتھیوں کا لشکر لے کر اور بیت اللہ اس ارادے سے کہ جا کے اٹھاؤں گا، لیکن اللہ رب العزت جس کی حفاظت کرنے پر معمور ہوں، جو استغفر اللہ، معمور کہنا غلط کہہ دیا میں نے، اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کرنے والے ہوں تو اس کو کون تباہ کر سکتا ہے. لہذا اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کا مظاہرہ فرمایا، اور جب یہ وہاں پر پہنچا تو جناب عبد المطلب کے جو اونٹ پھر رہے تھے، تقریباً 200 اونٹ اس نے پکڑ لیے. عبد المطلب جو ہیں وہ ان اونٹوں کو چھڑانے کے لیے اس کے پاس گئے تو ان کی وجاہت دیکھ کر یہ کھڑا ہو گیا اور اپنی جگہ پر بٹھایا، جہاں بیٹھا تھا وہیں پر بیٹھ گیا، ان کو بھی ساتھ میں بٹھایا اور پوچھا کیسے آنا ہوا، تو کہا کہ میں تو اپنے اونٹ لینے کے لیے آیا ہوں. تو کہا کہ تم آئے تھے تو میری دل میں بڑی وقت پیدا ہوئی تمہاری عزت، لیکن تم نے بیت اللہ کی کوئی فکر نہیں کی اپنی اور صرف اونٹوں کا سوال کیا. کہا کہ اونٹ میرے ہیں، بیت اللہ جو ہے جس کا گھر ہے وہ خود فکر کر لے گا، جو چیز میری تھی میں تو اس کے لیے آیا ہوں کہ اونٹ میرے تھے وہ دے دو. اب جہاں تک بیت اللہ کا معاملہ ہے تو وہ گھر چونکہ اللہ کا ہے، اس لیے اللہ جانے اور تو جانے، ہم میں قوت اور طاقت نہیں ہے کہ ہم مقابلہ کر سکیں تیری قوت اور طاقت کا، لیکن ہم اللہ سے دعا ضرور کریں گے، اور جس کا گھر ہے وہ خود تجھ سے نمٹ لے گا. بہرحال یہ کہہ کر یہ اپنے ساتھیوں کو لے کے پہاڑوں پہ چڑھ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ خود ہاتھیوں کو جو ہے، معاملہ یہ ہوا کہ وہ آگے چلتے ہی نہیں تھے. ایک محمود ہاتھی تھا، اس کا نام تھا محمود، اور بڑا زبردست ہاتھی تھا، قوی اور بہت طاقتور، بہت لاکھ کوشش کی کہ آگے بڑھے لیکن وہ آگے نہیں بڑھتا تھا، اور جب اس کو دائیں بائیں پیچھے کرتے تو فوراً چل پڑتا تھا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک معاملہ تو یہ کیا، اور دوسرا یہ کیا کہ چھوٹے چھوٹے جانور پرندے بھیج دیے اور ان کی چونچوں میں اور پاؤں میں پیروں میں جو ہیں وہ کنکریاں تھیں، چھوٹی چھوٹی کنکریاں. اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کو ان کنکروں سے ہلاک کر دیا، حتیٰ کہ اکثر لوگ تو وہیں تباہ مر گئے، گل سڑ گئے. اور خود اس ابرہا کا معاملہ یہ ہوا کہ یہ وہاں سے بھاگا یمن کی طرف، اور راستے میں اس کا وجود جو ہے کبھی کوئی حصہ گر گیا، کبھی کوئی حصہ گر گیا، یہاں تک کہ گل گیا، سڑ گیا اور بہ گیا، ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نمونہ بنا دیا، اس کو یہاں پر ذکر فرمایا گیا. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اذا جاء نصر اللہ کے اندر جب یہ سورت نازل ہوئی تو بعض صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے، اور بعض صحابہ کرام میں جن میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ رونے لگے. تو بعض نے پوچھا کہ تم رو کیوں رہے ہو، تو کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ اس میں فتح مکہ کی خوشخبری بھی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اسلام میں لوگ جوک در جوک داخل ہوں گے، یہ سب کچھ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخصت ہونا بھی تو ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ اب یہ اسلام میں لوگ جوک در جوک داخل ہوں گے، چنانچہ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 700 کی جماعتیں، لوگ یمن سے 700 افراد آئے وہ اسلام میں داخل ہو گئے، دوسرے علاقوں سے آ رہے ہیں وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی فوجوں کی فوجیں اسلام میں داخل ہونی شروع ہو گئی، کیونکہ جو رکاوٹ تھی وہ ختم ہو گئی فتح مکہ کے بعد. تو ساتھ میں یہ فرمایا کہ فسبح بحمد ربک واستغفر، اب آپ تسبیح کرتے رہیے، اپنے رب کی حمد بیان کیجئے اور استغفار کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ متوجہ ہونے والے ہیں. تو جب یہ سورت نازل ہوئی تو بعض صحابہ کرام وہ جو سمجھ گئے اس بات سے کہ اب آپ کا وقت رخصت بھی قریب آ گیا، اس لیے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے بہرحال آپ کو حکم دیا کہ اب آپ تسبیح اور جو ہے استغفار کرتے رہیے. چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بس چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ویسے تو آپ کا سارا وقت ہی اللہ کی حمد و ثنا میں گزرتا تھا، لیکن بطور خاص پھر جو ہے وہ تسبیح اور استغفار کی کثرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی طریقے سب سے آخری جو دو سورتیں ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس، ہمیشہ ہی میں اس سلسلے میں بیان کرتا ہوں، لیکن بس اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ یہ دونوں سورتیں بڑی جامع ترین سورتیں ہیں، اور سورہ فلق کا پڑھنا کثرت کے ساتھ انشاءاللہ دنیاوی جتنے بھی مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، اس کا علاج ہے، اور سورہ ناس کا پڑھ لینا انشاءاللہ جتنی بھی روحانی بیماریاں پریشانیاں ہیں اس کا علاج ہے. تو یوں کہہ لیجئے کہ دونوں صورتیں اگر ہم پڑھیں تو انشاءاللہ دین دنیا کا فائدہ ہے. اور اسی طریقے سے بعض روایات میں آتا ہے کہ سورہ کافرون اور اذا جاء نصر اللہ والفتح، اسی طرح سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ پانچ صورتیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جب تم سفر کی حالت میں ہو تو تم اور لوگوں سے زیادہ خوشحال ہو جاؤ، کیا تم یہ چاہتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں سفر کی حالت میں ہوں تو اور لوگوں سے زیادہ خوشحال ہوں. آپ نے فرمایا کہ ان صورتوں کو پڑھا کرو اور لوگوں سے زیادہ خوشحال ہو جاؤ گے. یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان صورتوں کو پڑھنا شروع کیا تو الحمدللہ میری حالت باقی اور لوگوں سے سب سے بہتر ہو گئی. تو دنیا کا بھی فائدہ ہے، دین کا بھی فائدہ ہے، اس لیے سوتے وقت خاص طور پر سورہ کافرون اور سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص خاص طور پر پڑھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں ہمیں رکھے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سے وہ کام لے لیجیے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں، ایسے کاموں سے محفوظ فرما دیجیے جن سے آپ ناراض ہوتے ہوں. اے اللہ اپنے فضل خاص سے قرآن مجید کی تلاوت کو ہمارے قبول فرما لیجیے، تراویح کو قبول فرما لیجیے، رمضان کے روزوں کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ ذکر و فکر کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہمارے استغفار کو قبول فرما لیجیے، ہماری توبہ کو اللہ قبول فرما لیجیے. اے اللہ اپنا فضل فرمائیے، کرم کے معاملے فرمائیے، عافیت کے معاملے فرمائیے. اے اللہ ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما، ہمیں نفس کے حوالے نہ فرما، ہمیں شیطان کے حوالے نہ فرما. آپ نے اپنے فضل و کرم سے اے اللہ اس ماہ مبارک میں جو نیکیوں کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمایا اور جو ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائی، اپنے فضل خاص سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دی، قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی، اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم آپ سے اس بات کا بھی سوال کرتے ہیں کہ رمضان کے بعد بھی اللہ یہ جذبات ہمارے باقی رہیں، اے اللہ قائم و دائم رہیں، ہماری مسجدیں آباد رہیں، اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں محروم نہ فرمائیے، ہمیں خالی نہ لوٹائیے، ہمارے ہاتھوں کو اے اللہ جو آپ کے آگے پھیلے ہوئے ہیں اے اللہ محروم نہ فرمائیے، اے اللہ ہم گناہگار ہیں، اے اللہ ہم بد کردار ہیں، بلا شبہ صبح سے لے کر شام تک گناہوں میں لتڑے رہتے ہیں اور گناہ ہم سے ہوتے رہتے ہیں، آپ کریم آقا ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، ہم سب پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ رحم فرما دیجئے، کرم کے معاملے فرمائیے، رحم کے معاملے فرمائیے، اے اللہ ہم اپنے جرائم کا اعتراف کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور بجز آپ کے ہمارا کوئی ماوا و ملجا نہیں، اے اللہ بجز آپ کے در کے کوئی ٹھکانا نہیں، اے اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں دین پر استقامت عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس وقت معاشرہ بھی ہمارا دشمن ہے، اے اللہ گھر والے بھی دشمن ہیں، برادری بھی دشمن ہے، خود مسلمان بھائی بھی ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں، اے اللہ حکمران بھی دشمن ہیں، یہود و نصارہ بھی دشمن ہیں، کفار بھی ہمارے در پہ ہیں، اے اللہ آپ ہماری مدد فرمائیے، اگر آپ نے ہماری مدد نہ فرمائی، ہماری دستگیری نہ فرمائی، ہمیں اے اللہ اپنی حفاظت اور پناہ میں نہ لیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہم پر رحم فرما دیجیے، کرم کے معاملے فرما دیجیے، اے اللہ ہماری عظمت رفتہ کو پھر سے بحال فرما دیجیے، اے اللہ ہماری عظمتوں کو پھر سے بحال فرما دیجیے، اپنی بدعمالیوں کے سبب ہم نے اپنی عزتوں کو عظمتوں کو خاک میں ملا دیا اور ہم دنیا بھر میں رسوا ہو گئے، اے اللہ آپ اپنا کرم فرما دیجیے، رحم فرما دیجیے، امت مسلمہ کو رسوا نہ فرمائیے، اے اللہ امت مسلمہ کو رسوا نہ فرمائیے، اے اللہ امت مسلمہ کو رسوا نہ فرمائیے، عزتیں عطا فرما دیجیے، اے اللہ متابناک ماضی جو ہمارا رہا ہے اے اللہ پھر سے عطا فرما دیجیے، پھر سے اے اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو اور اسلام کا ڈنگا بجا دیجئے، اے اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرما دیجئے، عظمت رفتہ بحال فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ کرم کے معاملے فرمائیے، رحم کے معاملے فرمائیے، پانچوں وقت کی نماز با جماعت پڑھنے کی دائمی توفیق عطا فرما دیجئے، نمازوں میں خشوع خضوع عطا فرما، اے اللہ دین پر استقامت عطا فرما، اے اللہ دین پر استقامت عطا فرما، بہت سے نوجوانوں نے بہت سے بچوں نے اے اللہ تیرے دین پر چلنے کا عہد کیا ہے اور اے اللہ ارادے رکھتے ہیں، آپ اپنے فضل و کرم سے ان کے ارادوں میں قوت پیدا فرما دیجئے، اے اللہ آپ نے اگر انہیں توفیق نہ عطا فرمائی، اگر آپ نے ان کو یا اللہ ان کے ارادوں کو مضبوط نہ کیا، آپ نے ان کی مدد نہ فرمائی، تو اے اللہ ہمارے ارادے کیا ہیں، ہم کی خود کیا ہیں، اے اللہ نہ کوئی ہمارے ارادے اور نہ ہمارے کوئی عہد و پیمان، آپ ہی اپنے فضل و کرم سے مدد فرمائیے اور ہمارے ارادوں میں برکت عطا فرما دیجئے، استقامت عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو دین پر چلنا چاہتے ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، رحم کے معاملے فرمائیے، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، بیماریوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ ہماری مشکلات کو حل فرما دیجئے، اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دیجئے، ہمیں رزق حلال عطا فرما، وسعت کے ساتھ عطا فرما، اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما، اے اللہ اپنے فضل خاص سے رمضان المبارک کے جو لمحات باقی ہیں، ساعتیں باقی ہیں، ان کی قدر کی توفیق عطا فرما، شب قدر کی دولت عطا فرما دے، اے اللہ شب قدر کے انوار و برکات عطا فرما دے، اے اللہ اس کے انوار و برکات عطا فرما دے، اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں شب قدر کی دولت عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم سے اے اللہ ہم پہ کرم فرما دے، اے اللہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی دائمی توفیق عطا فرما، اپنے ذکر و فکر کی توفیق عطا فرما، جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، اے اللہ حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب جو ہمارے استاد بھی تھے، شفیق بھی تھے، ہمارے مربی بھی تھے، اپنے فضل خاص سے اے اللہ بال بال کی مغفرت فرما دے، اے اللہ بال بال کی مغفرت فرما دے، اسی طرح ہمارے دیگر مشائخ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اے اللہ جتنے بھی اکابرین ہیں جو دنیا سے چلے گئے سب کی قبروں کو اے اللہ نور، اے اللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اے اللہ حد نظر تک وسیع فرما دے، درجات کو بلند سے بلند تر فرماتے رہیے، ہمارے عزیز رشتہ دار اقارب والدین میں سے جو بھی اس دنیا سے چلے گا ان کی بھی مغفرت بھی فرما دے، درجات کو بھی بلند فرما دے. اے اللہ ہم جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما. اے اللہ بعض حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا، آپ سب کی حاجتوں کو جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے سب کی حاجتوں کو پورا فرما لیجئے، سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ بعض بیمار ہیں، بعض ہیپاٹائٹس بی اور سی کے میں مبتلا ہیں، بعض لوگوں کو کینسر ہے اور بعض لوگ دیگر بیماریوں میں مبتلا ہیں اور دعاؤں کے لیے انہوں نے کہا ہے، اپنے فضل و کرم سے سب کو اے اللہ شفا عطا فرما دیجئے. جنہوں نے نہیں بھی کہا ہے اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما دے. اے اللہ جتنے موجود ہیں ان سب کی بیماریوں کو اے اللہ دور فرما دے، اور جو موجود نہیں ہیں ان کی بیماریوں کو بھی دور فرما دے. ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار متعلقین جتنے بھی ہیں اللہ ہماری دعائیں ساری کی ساری سب کے حق میں قبول فرما لیجئے. اے اللہ سب کے حق میں قبول فرما لیجئے. ہمارا شمار عطقیہ اور صلحہ میں فرما، اپنے نیک بندوں میں فرما. اے اللہ اپنے فضل سے ہم پر رحم فرما، مرتے دم تک دین اسلام پر ہمیں قائم و دائم رکھ. جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں خصوصیت کے ساتھ دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کے جوڑ کے رشتہ عطا فرما دے، عافیت کے معاملے فرمائے. اور جو بچیاں اپنے گھروں کو جا چکی لیکن اپنے سسرال میں پریشان ہیں مختلف وجوہات کی بنا پر، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے آپس کی محبت عطا فرما دے اور ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول و منظور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.